মাশাআল্লাহ ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বারিল খালায়েক আজমাইন الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان درود بيجي محمد وآل محمد اذان محترم ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے. اسی مناسبت سے سورہ مائدہ کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ در حقیقت انسانی زندگی کے ایک ایسے اصول کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے, اور یہ اصول زندگی کہ جس کی بنیاد پر انسان کی معاشرتی زندگی کے خدوخال واضح ہو جاتے ہیں, انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی قانون, جب کوئی اصول, جب کوئی ضابطہ اور کلیہ انسانی فطرت میں وضعیت کر دیا جائے تو پھر انسان ذاتاً بغیر کسی تعلیم و تعلم کے, کسی کے سیکھنے اور سکھانے سے, ذاتی طور پر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے. تعاونوا علی الاثم والعدوان ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یعنی اس آیہ مجیدہ کے دو حصے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس قانون زندگی کو بیان فرما رہا ہے کہ جس سے کوئی مبرر نہیں, اور اس حکم میں ہم سب شامل ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اس کے بعد فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور برائی اور سرکشی اور طغیانی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو. اس بنا پر یہ وہ اصول زندگی ہے, تعاون, مدد, نصرت, ہمدردی, جذبات ایک دوسرے کے لیے رکھنا, صلہ رحم, قرابتیں, محبتیں, مناسبتیں, میل ملاپ, بندھن, یہ تمام چیزیں اس قرآنی اصول کے دائرے میں آ جاتی ہیں. قبل اس کے کہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں, ایک چھوٹی سی معذرت کہ اپنی علالت کے بعد یہ پہلی مجلس ہے, تو آپ ممکن ہے کہ آپ کو وہ لب و لہجہ میسر نہ آ سکے جو اس حقیر کا معمولاً مجالس میں ہوتا رہا ہے. وہ کہ مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہو چکا ہوں, لیکن مجالس تو گویا ایسے ہی ہیں کہ جیسے مومن کے لیے آب حیات ہو. تو آب حیات بھی ضروری ہے تاکہ اس آب حیات کو پی کر انسان یعنی محمد آل محمد کے ذکر خیر کثیر کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کی ہدایت کا سامان کر سکے. درود بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ وہ اصول زندگی ہے جس میں ہم سب شامل ہیں. تعاونو, تعاون کرو, تعاون اون سے ہے, مددگار بنو. ظہیر کو بھی ظہیر اس لیے کہا جاتا ہے, زو سے ظہیر, مزہ چاہتا ہوں, زوئے سے ظہیر, کہ ظہیر زہر سے ہے, یعنی پیٹھ, یعنی کوئی پشت پناہ ہو آپ کا. آپ کے دوست کو بھی ظہیر کہا جا سکتا ہے, آپ کے شریک حیات کو بھی ظہیر کہا جا سکتا ہے, اور آپ کے قرابت داروں کو بھی ظہیر کہا جا سکتا ہے. تو اس قرآنی قانون میں کہ انسان سے کہا گیا کہ تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, یعنی انسانی زندگی کی بنیاد تعاون پر ہے, انسانی زندگی کی بنیاد اشتراک پر ہے. انسانی زندگی کو خداوند عالم نے اس طریقے سے قرار دیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی کی تعمیر کریں. اکثر دیکھنے میں آتا ہے, ایک نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارے یہاں یہ بات نوجوان نسل میں مشہور ہے کہ جناب شادی ایک لاٹری کا نام ہے, بمپر پرائز نکل گیا تو وارے نہیں آ رہے, وإلا اگر نہیں نکلا تو بیوی بد اخلاق ہوگی اور غصے والی ہوگی تو ارسطو ورسطو بن جائیں گے صبر کرتے ہوئے. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور کی نعمت سے نوازا, شریک حیات کے لیے موازین, اصول اور قانون وضع فرمائے, اور اس کے بعد کہا کہ عقل سے دیکھو, پرکھو, تحقیق کرو, اس کے بعد زندگی کی ابتدا کرو. یہ کوئی لاٹری نہیں ہے, یعنی زندگی کی بنیاد شراکت پر ہے, یعنی دونوں کو مل کر, جس طرح میاں اور بیوی شریک حیات مل کر زندگی کی تعمیر کرتے ہیں, اسی طریقے سے عام انسانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ زندگی کی تعمیر کریں. اور اس آئے مجیدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں اور تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو, تمہارا معاشرہ اس نہج پہ نہ چلا جائے کہ تم اپنے سامنے گناہ ہوتا ہوا دیکھو, برائی دیکھو, بد کرداری دیکھو, بے حیائی دیکھو, اور اپنے لبوں پر سکوت کے تالے لگا لو. مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں, بہت ہی مشہور واقعہ ہے, ایک شخص کھڑا ہوا, مولا یہ بتائیے زندہ لاش کسے کہا جاتا ہے؟ مولا نے کہا ایک شخص کے سامنے ایک برا کام انجام دیا جاتا ہے. خواتین بھی سن رہی ہیں, اب حضرات بھی سماعت فرما رہے ہیں. ایک شخص کے سامنے ایک برا کام انجام دیا جاتا ہے, وہ دل سے اسے برا سمجھتا ہے, زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے, اور ہاتھ و پیر سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے تین اچھائیوں کو پایا. خطیب سلونی کا ممبر مردہ, ایسا مردہ انسان جو بظاہر زندہ ہو, اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں, زندہ لاش. کہا ایک اور شخص کے سامنے ایک اور عمل انجام دیا جاتا برائی کا, گناہ کا, وہ دل سے برا سمجھتا ہے, زبان سے بولتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن ہاتھ اور پیر سے نہیں روکتا. جناب مجھے کیا, میں نے تو فلاں صاحب سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تجارت کا, یا میرے قرابت دار ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, میں ان سے کہوں گا تو برا مان جائیں گے. تو مولا کائنات کہتے ہیں اس نے دو اچھائیوں کو پایا. تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے ایک قبیح عمل انجام دیا جائے, دل سے صرف برا سمجھے, زبان سے نہیں روکے, ہاتھوں پیر, زبان سے برا نہیں کہے, ہاتھوں پیر سے نہ روکے, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس نے ایک اچھائی کو پایا. اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے ایک برائی کا عمل انجام دیا جاتا ہے, نہ دل سے برا سمجھتا ہے, نہ زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے, نہ ہاتھ و پیر سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے, یہ زندہ لاش ہے. یعنی معاشرہ اس نہج پہ آ جائے کہ برائیاں ہو رہی ہوں, گناہ پھیل رہے ہوں, بد کرداری عام ہو رہی ہو, اور ہم یہ کہہ کے جناب ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم اپنے گھر کا رستہ لیں, تو عزیزان گرامی اس معاشرے میں جو عذاب نازل ہوگا در حقیقت اس میں اچھے بھی شامل ہوں گے اور برے بھی شامل ہوں گے. اور یہ وہ قانون ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے کہ جب تم حکم کرنا چھوڑ دو گے نیکیوں کا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے قرابت داری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، میل ملاپ کی بنیاد پر کہ یہ ہمارا جاننے والا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا عزیز و اقارب ہے، یہ برا مان جائے گا تو مولا کائنات کہتے ہیں تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور بدترین لوگ تم پر آ کر مسلط ہو جائیں گے اور تم دست دعا بلند کرو گے خدا کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج آپ دیکھیے کہ وہ تعاون، وہ اشتراک، وہ پیار و محبت کہ جو اللہ نے مسلمانوں اور انسانوں کے درمیان قائم کیا تو آج اس کے تانے بانے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص نفس نفسی کے عالم میں در حقیقت اپنی انفرادی زندگی کے پیچھے، میں یہ نہیں کہتا کہ انسان اپنی انفرادی زندگی کو اپ ڈیٹ نہ کرے، انسان اپنے لیے معاش کا انتظام نہ کرے، بالکل کرے. لا دین لہ لا معاش لہ، یا لا معاش لہ لا دین لہ، جس کی کوئی معاش نہیں، جس کی اکنامکس نہیں، جس کے پاس ملازمت نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے. بہترین انداز سے سامان دنیا، تجارت، ملازمت کے مواقع ہونے چاہیے. رسول اللہ جب گزرتے تھے وہ دیکھتے تھے کوئی نوجوان بیکار بیٹھا ہے، فالتو ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، تو اسے پوچھتے تھے کیا تمہاری شادی ہوئی ہے، کیا تم جاب لیس ہو؟ اگر وہ کہتا تھا جی ہاں شادی نہیں ہوئی، بیکار ہوں، وقت ضائع کروں، جیسے کہ آج ہمیں یہ مظاہر اپنی دنیا میں، اپنے اطراف میں، اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں، تو فرماتا ان اللہ لا یحب الشاب الفارغ، اللہ تعالیٰ بیکار نوجوان سے محبت نہیں کرتا. ہم تو جناب اتوار کی چھٹی بناتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو قرآن کی روح سے چھٹی کے تصور نہیں ہے. یعنی اگر کہ ایک تعطیل کا دن سرکاری طور پر تو قرآن سے ثابت نہیں ہے. ہاں دوسرے انداز سے، احادیث سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر سورۃ جمعہ میں ارشاد ہوا اذا نودی علی الصلاۃ، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دیجیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو کاروبار بند کر دو، زندگی کو معطل کر کے یاد خدا کے لیے دوڑ پڑو، نماز ادا کرو. فائدہ قضیت الصلاہ، جب نماز تمام ہو جائے تو دوبارہ اپنے کاروبار کو شروع کرو. یعنی نماز کی تعطیل دی ہے، نماز کی چھٹی دی ہے، رخصت ہے کہ نماز کے بعد دوبارہ کاروبار زندگی. تو انفرادی زندگی اگر اس جہت سے ہے کہ ہمیں اخروی نجات کے لیے انتظام کرنا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ نفس نفسی کی زندگی کہ انسان صرف دنیا کا ہو کے رہ جائے، نہ یہ اہل بیت کو قبول ہے، نہ امام زمانہ کو، نہ قرآن کو. درود بھیجے محمد و آل محمد. انہی نیک کاموں میں کہ جس کی جانب قرآن نے ہمیں دعوت دی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، بر یعنی نیکی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے مگر اس وقت جب اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز سے خدا کی راہ میں خرچ کرو گے، انفاق کرو گے. بر نیکی، اور بر کو بر اس لیے بھی کہا جاتا ہے، یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنے بر اعظم ہیں کرے زمین پر، یہ بر اصل میں بر اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی پانی کی سطح پر خشکی کا وہ حصہ جو قابل زندگی ہو، جو امکانات اور وسائل زندگی مہیا ہوں، اسے بر کہا جاتا ہے. نہیں وہ حصہ اور وہ اتنا بڑا ہو کہ اس کا اعظم کہا جائے، بر اعظم. بر بھی اسی سے ہے، بر یعنی وہ زندگی کا وہ حصہ، زندگی کے شب و روز سے، 24 گھنٹوں سے، آپ کے اعمال کا وہ حصہ جو آپ کو قرآن اور اہل بیت اور خدا سے قریب کر دو، اس کو بر یعنی نیکی کہا جاتا ہے. انسان کے 24 گھنٹوں میں سے دیکھیے کتنے گھنٹے وہ اللہ کو دیتا ہے، اہل بیت کو دیتا ہے، اپنے امام زمانہ کو یاد کرتا ہے، اپنے والدین کو یاد کرتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ بر یا نیکی، اس کا مزاق بہت وسیع ہے. ہر وہ جائز اور مباح کام بھی نیکی کے زمرے میں آ سکتا ہے کہ جو میں اللہ سے قریب ہے. ہر وہ جائز اور نیک کام، یہ جو عمومیت میں نے بیان کیا ہر جائز و نیک کام. دیکھیے نماز پڑھنا بہت اچھی چیز ہے, نیک کام ہے, حجاب کرنا بہت اچھی چیز ہے, نیک کام ہے, لیکن صرف آخرت کے کام نیک کام نہیں ہیں, دنیا کے کام بھی نیک کام بن سکتے ہیں, انسان کو اس منزل پہ لا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا تعاونوا علی البر والتقوى. یعنی والدین کی طرف نظر محبت کرنا بھی بر کا حصہ ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کے لیے. اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا, اپنے بچوں کی پرابلمز کو سننا بھی اس بر یعنی نیکی کا حصہ ہے. کتنی چھوٹی سی بات ہے, آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھیں گے تو نیکی کہلائے گی؟ نہیں جناب, شام میں آئیے اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے, ان سے پوچھیے بیٹا آج آپ کو کالج میں کیا پرابلمز فیس کرنی پڑی, دوست بنی ان کے. آج ہماری جو فیملی لائف برباد ہو رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے, ویران ہو رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ باپ مشین بن گیا ہے پیسہ کمانے کی. صبح نکلتا ہے, شام میں گھر لوٹتا ہے, جب گھر لوٹتا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ بچوں سے دو بول میٹھے بول سکے پیار و محبت کے. تو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ اپنے بچوں سے ان کی پرابلم ڈسکس کرو. حضرت یوسف علیہ السلام, باپ نبی, بیٹا ہے حضرت یوسف, خواب دیکھا, باپ کے پاس آئے, بابا جان میں نے خواب دیکھا. یعنی ایک بچے کو معلوم ہونا چاہیے, یہ ہے فیملی لائف اسلام کی, قرآن کی, کہ بچہ باپ کو مرکز سمجھے, محور زندگی قرار دے. ایسا نہ ہو کہ باپ صرف پیسہ کمانے کی مشین, اے ٹی ایم کارڈ ہو جائے, جب چاہوں پہ باپ سے پیسہ مانگوں اور اللہ اللہ خیر صلی. نہیں, والدین کی طرف پیار محبت سے نیکی نظر کرنا بھی نیکی ہے, قرآن کی طرف نظر ڈالنا بھی نیکی ہے, عالم دین کی طرف بھی نظر ڈالنا نیکی ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اپنے شب و روز سے اس اخروی دنیا کے لیے نیکیوں کا وہ مجموعہ تلاش کرو, تیار کرو, جو زاد راہ کے عنوان سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے کام آ سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جتنی تاکید فیملی لائف کے لیے کی ہے, شاید دوسرے معاشرتی امور میں اتنی تاکید کسی اور موضوع کے لیے نہیں کی گئی. میں چونکہ کونسلر ہوں, کونسلنگ کرتا ہوں, یہ سارے مسائل میرے سامنے آتے رہتے ہیں. آج ہمارے یہاں طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ آج ہمارے یہاں شادی کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا گیا ہے؟ آج ہم اس ثقافت کے پیچھے چلنے کے لیے اتنی آسانی سے کیوں تیار ہو جاتے ہیں جو ہمارا میڈیا مرعوب زدہ ہو کر, مشرق و مغرب زدہ ہو کر در حقیقت ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی نہج اور اس کی سمت و سو کو اس جانب قرار دے دیا گیا ہے جہاں ہمارا میڈیا جا رہا ہے, جہاں ہمیں ہمارا میڈیا یہ ذرائع ابلاغ ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں. یہی ٹی وی ڈرامے جو آپ کو مختلف نجی چینل سے دکھائے جاتے ہیں, عشق محبت پیار لڑائی جھگڑے شک تردید اور اسی قسم کی سوئے زن جیسے 10,000 بلائیں ہماری اپنی زندگی میں آتی جا رہی ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات میرے پاس ہیں, زندہ اور شاہد مثالیں میرے پاس ہیں کہ ٹی وی کی ڈرامے دیکھ دیکھ کے یہ شوہر بیوی کی نسبت سوئے زن, یہ بیوی اپنے شوہر کی نسبت سوئے زن رکھنے لگی اور نوبت طلاق تک آ گئی. خدا کہہ رہا تعاونوا علی البر فیملی لائف. بہرحال یہ موقع نہیں, میں چونکہ ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور میں معمولاً انہی قسم کے معاشرتی مسائل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بر اس کا مزداق بہت وسیع ہے, کسی خاص چیز کو بر نہیں کہا جا سکتا. ہاں, خدا کی عبادت نیکی, اہل بیت سے محبت نیکی, مجلس میں آنا نیکی, نماز نیکی, حجاب نیکی, تمام چیزیں نیکیاں ہیں. ہر وہ جائز و مباح کام جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے وہ در حقیقت اس نیکی کے زمرے میں آتا ہے. اور چونکہ ایک مومن اس دنیا سے گیا ہے, اولاد اپنے باپ کے سائے پدری سے محروم ہوئی, چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اولاد اور کچھ باتیں والدین کی نسبت سے آپ کے گوش گزار کر سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. قرآن کریم میں چار جگہ والدین کے ساتھ احسان کو توحید کے ساتھ ذکر کیا گیا. قرآن میں سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے, خدا کی وحدانیت کا, اور اس کے فوراً بعد قرآن کریم میں چار جگہ در حقیقت والدین کے ساتھ احسان کو قرار دیا گیا. سورہ لقمان میں کہا ان اشکر لی ولی والدیک, تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا. حضرت لقمان کو حکم ملا, یعنی اپنے شکریہ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں سپاس گزاری کے ساتھ والدین کے تشکر و شکریہ و سپاس گزاری کو مطرح کیا گیا ہے. کیوں؟ کہ یہ تمہاری حیات, ظاہری حیات کو وجود میں لانے والے وہ عوامل ہیں. اگر آپ امام سجاد علیہ السلام کی وہ دعا اٹھائیے جو اپنے والدین کے حق میں امام معصوم نے کی ہے. پہلے چونکہ مجلس تاخیر کا شکار ہوئی ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, میں اسے صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں, خدا میں اپنے والدین سے ایسا ڈروں, ان کی ہیبت میرے دل میں ایسی ہو جیسے ایک سلطان اور حکمران کی ہوتی ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو, امام سجاد فرماتے ہیں, خدا ان سے ایسی محبت کروں جیسے ایک ماں اپنے نامولود بچے سے محبت کرتی ہے. اب آپ دیکھیے, یہ ہے امام معصوم فرما رہے, دیکھو اپنے والدین کی قدر کرو. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان وقت سے سیکھتا ہے, زمانہ سکھاتا ہے, تجربہ سکھاتا ہے, لیکن کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں یہ تعلیمات اہل بیت ہمیں سکھانا چاہتی ہیں, ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں جناب جب تک ہم خود تجربہ نہیں کریں گے ہم نہیں سیکھیں گے. آپ میں سے بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جو اپنے والدین کے سائے سے محروم ہیں, اور اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کاش کہ ہم اپنے والدین کی اس طریقے سے خدمت کرتے کہ جیسے ان کا حق تھا. حضرت آیت اللہ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے, درود بھیجی محمد وال محمد, بہت بڑی دنیا کی بڑی لائبریریز میں سے ایک لائبریری ان کی ہے قم میں, کتاب خانہ مرشی نجفی کے نام سے. خیابان ارم پر جو حضرات گئے ہیں انہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا, دنیا کی بڑے کتاب خانوں میں سے ایک کتاب خانہ ہے. یہ کتابیں کیسے جمع کی؟ جب بھی انہیں علم ہوتا کہ کوئی نادر نسخہ, کوئی نادر کتاب, کوئی خطی کتاب فروخت ہو رہی ہے تو فوراً جاتے اپنی ابا یا قبا کو فروخت کر کے اس کے پیسے سے در حقیقت وہ کتابیں خریدی, انہوں نے جمع کی. علم اندوزی سے کہتے ہیں, علم دوستی سے کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا, میرے والد عالم دین تھے اور وہ راتوں کو آدھی آدھی رات میں اٹھ کر مطالعہ کرتے تھے, کتابیں لکھتے تھے. ظاہری بات ہے اس زمانے میں چراغ بھی یہی اسی قسم کے ہوتے ہیں, لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا جو ہمارے یہاں آج آسانیاں موجود ہیں. تو وہ مجھ سے, تو میں بھی جاگ جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے جب اپنی والدہ سے کہو کہ ہمیں چائے بنا دیں. دیکھیں علماء کی زندگی میں ان کی زوجات کا بہت بڑا کردار ہے, بلکہ ہر انسان کی زندگی میں اس کی زوجہ کا کردار ہوتا ہے, اور یہ زوجہ کا کردار صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہوتا, آخرت تک محدود, آخرت تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. ہر انسان کی زوجہ کا کردار صرف اس دنیا تک محدود نہیں, آخرت تک پھیلا ہوا ہے. یہ جو میں فیملی لائف کی اتنی تاکید کر رہا ہوں اسی وجہ سے کہ آنکھیں کھول کے شریک حیات کا انتخاب کر رہے ہیں نوجوان بچے اور بچیاں, یہ حق دونوں کا حاصل ہے. بہرحال تو یہ جاتے تھے, دیکھتے تھے کہ والدہ تھکی ہاری سو رہی ہیں, تو یہ جا کے خود چائے بناتے تھے اور والد کی خدمت میں لا کے رکھ دیتے تھے. تو والد ہی سمجھتے تھے کہ شاید ان کی زوجہ چائے بناتی ہیں. کافی دن اس بات کو گزر گئے. ایک دن میں والد کے کہنے پر والدہ کو جگانا چاہتا, لیکن جب پہنچا اور دیکھا کہ والدہ اس طرح فرماری تو میں نے انہیں جگایا اور میں رونے لگا ان کی یہ حالت دیکھ کر کہ والدہ مثال کے طور پہ استراحت کر رہی ہیں اور تھکی ہاری ہیں. تو میرے آنکھوں سے آنسو گرے جو والدہ کے قدموں پہ گرے اور میری والدہ بیدار ہو گئی. اس وقت یہ راز کھلا. تو ماں نے پوچھا, بیٹا تم اتنے عرصے تک یہ کام کیوں کرتے رہے؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل واقع ہو, لہذا میں چائے بنا کر اپنے والد گرامی کو دے دیتا. تو ماں نے دعا کی وہاں پر خدا کی بارگاہ میں. ایک مجتہد کی بیوی, ایک عالم کی بیوی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, خداوندہ جس طرح یہ میرے نیند کا محافظ تھا تو اسے دین کا محافظ بنا دے. درود بھیجے محمد والے محمد. یہ ہے والدین کی خدمت. چار جگہ اللہ تعالیٰ نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک قرار مت دو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان اطاعت سے بڑھ کر ہے. احسان کا دائرہ اطاعت سے بڑھ کر ہے. توجہ فرمائیے گا. بہرحال اس میں اطاعت میں اور احسان میں کیا قدر مشترک ہے میں اس بحث کو چھوڑ رہا ہوں. والدین کی طرف نظر کرم کرنا بھی احسان ہے. والدین کی ضروریات کو ان کی زبان پر آنے سے پہلے پورا کر دینا بھی احسان ہے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان جب تک کام کاج کے قابل تھا تو اولاد کو پالتا ہے, پیسہ دیتا ہے, پروان چڑھاتا ہے, تربیت کرتا ہے. اب جب باپ یا ماں بوڑھی ہو جائے, بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اپنی نوجوان اولاد کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہاں آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, ان کے حاجتوں کی برابری کے لیے ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کریں. اور یہی وجہ ہے کہ والدین کی خدمت صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے, اس کا اثر اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور عالم آخرت میں بھی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, من احب ان یخفف اللہ سکرات الموت, جو یہ چاہتا ہے کہ موت کی سختیاں اس پر آسان ہو جائیں, کم نہیں ہو جائے, ختم نہیں ہو جائیں. سکرات موت ختم نہیں ہوتے, کم ہو سکتے ہیں, شدت کم ہو سکتی ہے. ان یخفف, یخفف تخفیف سے ہے, یعنی کم کر دے انسان. سکرات الموت, تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ وَأَن بِوَالِدَيْهِ بَارَّا, اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہو. والدین کے ساتھ نیک سلوک در حقیقت سکرات موت کو, موت کی سختیوں کو انسان کے لیے, حتیٰ کہ علماء نے 3000 قسم کی سختیوں کو بیان فرمایا ہے موت کے وقت, 3000 قسم کی. اور سب سے پہلی مصیبت اور سخت یہی ہے کہ انسان اس دنیا سے بے ایمان چلا جاتا ہے. یہ باتیں اس لیے کروں کہ تھوڑا سا ہمیں جاگنا چاہیے. یہ انجیکشن اس لیے ہے کہ ہم کس نہج پہ چلے جا رہے ہیں. روٹین لائف میں اتنے مدہوش, اتنے غافل. خدا کو یاد کریں, قبر قیامت کو یاد کریں. پھر امام نے فرمایا صرف یہی نہیں, اپنے قرابت داروں سے الیہ وصولا, صلہ رحم کرنے والا ہو. توجہ فرمائیے گا, قرابت داروں سے, بلڈ ریلیشن سے, رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنے والا ہو. صلہ رحم کیا؟ یعنی میل ملاپ رکھنا. بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کا وعدہ نہیں کرتا, بہن بھائیوں سے, بہنیں آپس میں, رشتہ دار ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے اصول ہم نے اپنے وضع کر لیے ہیں اللہ اور اہل بیت کے بنائے ہوئے اصولوں کو. یہی وجہ ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صلہ رحم ترک کر دے, 30 سال کی عمر لکھی ہو تو گھٹ کر 3 سال رہ جاتی ہے, اور اگر 3 سال لکھی ہو اور صلہ رحم انجام دے تو بڑھ کر 30 سال ہو جاتی ہے. بھائی جب آپ ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ صلہ رحم کرو گے تو 3 سال کی عمر 30 سال, اور صلہ رحم ترک کرو گے 30 سال کی عمر 3 سال ہو جائے گی. جب عام رشتہ داروں کے لیے قرابت داروں کے لیے یہ ہے تو رسول کے قرابت داروں سے در حقیقت حق کے مودت ادا کرنے کا کیا صلہ ہو. درود بھیجے محمد وال محمد. اس کو میں نے کہا یہ آب حیات ہے جو پی لیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو آل محمد کی در حقیقت پیروی اور تأسی میں ان کی محبت میں یہ آب حیات پی لے وہ مر سکتا ہے, اس کا بدن مر سکتا ہے لیکن اس کا کردار کبھی مر نہیں سکتا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاوید ہو جاتا. تو عزیزان گرامی یہ ہے قرابت دار, رشتہ داروں سے ملنا ملانا. لیکن کیا صرف ملنا ملانا ہی نہیں, بلکہ میرے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ بتائیے عید تہواروں میں مناسبتوں سے ہم ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں کیا یہ صلہ رحم کا مزاج قرار پائے گا؟ کہا کہ نہیں. صرف ملنا صلہ رحم کے پورے ہونے پہ دلالت نہیں کرتا, بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا وہ رشتہ دار وہ عزیز وہ قریب ترین شخص کسی مشکل میں گرفتار ہے تو اس کی مشکل کو رفع کرنے کی کوشش کریں, مدد کریں. مشکلات مختلف, مالی مشکلات ہوتی ہیں, اخلاقی مشکلات ہوتی ہیں, سماجی مشکلات ہوتی ہیں, تو ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش. یہ حصہ ہے تعاون علی بر و تقوی, یہ ہے تعاون. تو والدین کے لیے کہا, 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توحید کے ساتھ قرار دی, وقد ربک الا تعبد الا وبالوالدین احسانا. احسان کا دائرہ بہت وسیع ہے, اس بنا پر اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اس بنا پر ضروری ہے یہ والدین کی عظمت توقیر تمجید کے لیے قرآن کریم اور اہل بیت کے حدیث سے مثالیں بیان کی, اور کچھ باتیں میں نوجوان نسل کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریں. نعمتیں ہمیشہ انسان کے پاس نہیں ہوتی, جتنا وقت آپ کو ملا ہے. ہم اس ثقافت کو اپنے درمیان رائج کریں, اس تعاون اجتماعی کو, تعاون معاشرتی کو, کہ نیکی کے کاموں میں شکریہ کم سے کم زبانی حد تک تو ادا کریں. بیوی چائے بنا کے لائے تو شکریہ ادا کریں, کھانا لائے تو شکریہ ادا کریں. کیا کریں کہ ہم مرد بنے ہی ایسے ہیں کہ ناک کا مسئلہ ہر جگہ آ جاتا ہے کہ جناب شکریہ ادا کرنا, سمجھتے ہیں کہ جناب جورو کے غلام ہو جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ ہماری مردانگی میں کسر شان کے خلاف ہوتا ہے. لیکن علی و فاطمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, کیا پیار ہو, کیا محبت, کیا انست, کیا الفت, کیا غم گساری, کیا غم خواری ان دونوں کے درمیان ہے. تو ان شخصیات کو اپنے لیے در حقیقت مطمع نظر قرار دیں, سر مشق زندگی قرار دیں. اولاد جائے ماں کے ہاتھ چومے, ماں آج آپ نے کھانا بنایا ہے. بچہ کوئی نیک کام کرے تو والدین کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے جہاں اولاد کی ذمہ داری ہے وہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے, کہ ان کی رہنمائی کے لیے, ان کی نصیحت کے لیے. بہرحال بہت ساری باتیں میں صرف یہاں پر ہیڈ لائن کے طور پر اور سرخیوں کے طور پر پیش کر رہا ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گوش گزار کروں گا. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے میں رواج دینی ہوں گی, تب جا کے ہمارا معاشرہ قرآنی معاشرہ اہل بیت کا ماننے والا معاشرہ کہلائے گا. تعاون علی البر و تقوی, پیار محبت انس الفت, یہ تمام چیزیں ہماری یہاں رائج ہونی چاہیے, اور اس کی ابتدا ہم اپنے گھروں سے کریں, زبانی شکریہ سے کریں, تشکر سے کریں. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. امام فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، جو اپنی جیسی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوگا. کم سے کم انسانوں میں یہ تعاون، یہ نیکی، یہ تقوی، یہ اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور ایک مدد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، ایک مدد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک شکریہ، ایک اس کی صورت یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائیں. عزیزان گرامی، وقت تمام ہو گیا. خدا کہہ رہا ہے کہ اس قانون کو اگر اپنی زندگی میں لے آؤ گے تو تمہاری زندگی گلگزار بن جائے گی. یعنی تعاون، اور تعاون بھی نیکی کے کاموں میں، اور ان نیکی کے کاموں میں والدین کی اطاعت، والدین کا احسان، قرابت داروں سے مل ملاپ، صلہ رحم، اور ان کی مشکلات کو حد المقدور پورا کرنا. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ، لوگ تمہارے پاس حاجتیں لے کے آتے ہیں، درخواست لے کے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے لیے ٹیلی فون کرتے ہیں فلاں فلاں جاب کے لیے، یہ جو لوگ تمہارے پاس حاجتیں لے کے آ رہے ہیں، اکڑو مت، پھولو مت، یہ مقام و منصب، یہ جو خدا نے تمہیں موقعیت دی ہے، مقام عطا کیا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. مایوس، کم سے کم مایوس مت کریں. آپ نہیں کر سکتے، نہ کریں. بعض اوقات ایک مومن کو مایوس کرنا بھی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک اچھے طریقے سے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے. انسان سرین کہتے ہیں جناب نہیں ہے میرے پاس. میرے استاد کہتے ہیں بعض اوقات ایک مومن کو مایوس کرنا، کہتے ہیں طالب، میں بھی طالب علم تھا، وہ بھی طالب علم تھا، وہ میرے پاس آیا کہ آپ میری مدد کر دیجئے، تو ان کا بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، جا کے کسی اور سے مانگو. لہبت جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. کہہ کے میں نے اس کو بھیج دیا. بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے اس کو مایوس کر دیا، میں اس کو دوسرے طریقے سے بھی کہہ سکتا تھا، مایوس تو نہ کرتا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں بخار میں مبتلا ہو گیا، 3 دن بخار میں مبتلا رہا شدید قسم کے. بعد میں نے اللہ کے حضور توبہ کی کہ میں نے ایک مومن کو مایوس کیا. تو ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ، یہ بھی نیکی ہے. کوئی تمہارے پاس آ رہا ہے، نہیں کر سکتے، ایک اچھے طریقے سے انسان منع کر دے، لیکن مایوس نہ کرے. اس طریقے سے اگر زندگی کو، اس طریقے سے اپنی حیات کو چلائیں گے تو بہت ساری مشکلات خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی. میرے استاد فرماتے تھے، خدا ان کی حفاظت فرماؤ، قوتِ عمر عطا فرمائے، فرماتے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ زندگی میں 100% اس کا نتیجہ انسان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اصل نتیجہ آخرت میں ملے گا، اثرات اس دنیا سے در حقیقت اسی دنیا میں ملے گا. ایک عزاداری برائے امام حسین، اور دوسرا غریب اور غربا کی مدد اور نصرت اور اعانت. اپنے رشتے داروں میں دیکھیں، کوئی تنگ دست تو نہیں، کسی بچے کے شادی کا مسئلہ تو نہیں، کسی کی بچے کی فیس کا مسئلہ تو نہیں. ایک امام حسین کے لیے عزاداری اور ایک غریب کی مدد اسی دنیا میں. اور دیکھا ہے ہم نے مومنین نے مدد کی، اور بڑی بڑی مشکلات جو حل نہ شدنی تھیں وہ حل ہو گئیں آن واحد میں. کسی غریب کی ایک دعا در حقیقت عرش الہی کو اس نے ہلا دیا، اور اس مومن کی دعا قبول ہوئی، اور اس کی وجہ سے اس مومن کی زندگی در حقیقت تبدیل ہو گئی. تو اس تعاون اجتماعی کو، اس نیکی کے کاموں کو جو اپنی زندگی سے شروع ہوتی ہے، میاں بیوی، والدین، بچے، رشتہ دار، پھر اہل محلہ، اور پھر پورا شہر اور ملک، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اہل بیت بار بار ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں عملی صورت میں. اہل بیت کے فضائل میں بھی زندگی کا درس ہے، اور اہل بیت کے مسائل میں بھی زندگی کا درس موجود ہے. اہل بیت اس طریقے سے در حقیقت ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقی زندگی کا راستہ کیا ہے. ہم بعض اوقات چاہتے ہیں کہ نہیں، خود راستہ تلاش کریں، اور بھٹک جاتے ہیں. جب بھٹک جاتے ہیں اور جب سر پہ آن پڑتی ہے تو اس وقت پلٹ کر دوبارہ آتے ہیں. لیکن یہ اہل بیت ہیں جو اپنے در کو ہمیشہ بھولوں بھٹکوں کے لیے کھولے ہوئے رکھتے ہیں. کوئی حر جیسا آ جائے, کتنا بھی جسارت کی ہو حر نے, گناہ کیا ہو, لیکن حر تو ہماری بارگاہ میں. یہ ہے اہل بیت کا در, یہ ہے قرآن کا در جو ہمیشہ کھلا ہے. ایک مومن اس دنیا سے گیا, ایک انسان کی خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے, اچھی اولاد کی تربیت کرے, اور جب اس دنیا سے جائے تو اس کی اولاد, اس کے ورثہ, اس کے نام لیوا در حقیقت اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے حقوق کو ادا کرتے رہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کی بہت خدمت کرتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد, سلسلہ حیات کے منقطع ہونے کے بعد, وہ ان کے حقوق کی بجا آوری کے لیے پریشان نہیں ہوتے. توجہ رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ جانے والا, اگر اس کے کوئی واجبات ہیں, قرض ہے, تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرے. بس عزیزان کرامی, ایام ایام شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہا, کائنات کا بہت بڑا غم ہے یہ جناب زہرا کی شہادت. لیکن چونکہ ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس سے, اس کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ کربلا سے کچھ مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں. کتنا سخت لمحہ ہوتا ہے اولاد کے لیے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے عزیز اقارب کو, اپنے باپ یا ماں کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا دیکھے, اور علم ہو کہ جانے والا جا رہا ہے. لیکن اگر اولاد سکینہ جیسی بیٹی ہو اور باپ حسین جیسا ہو, تو اس کی شدت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. اگر جانے والا حسین ہو اور رخصت کرنے والی بہن زینب ہو, تو اس کی شدت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. جانے والا غریب و تنہا حسین ہو اور بیویاں سر و سینہ پیٹ رہی ہوں, وا محمدہ وا حسینہ وا غربتا, تو پھر اسے کہتے ہیں کربلا. راوی کہتا ہے کہ میرا مولا حسین جب آخری رخصت کو خیام میں آیا ہے تو بیویوں نے گھیرا ڈال لیا, ایک دفعہ ماتم کرنا شروع کیا, وا محمدہ وا علیہ وا مصطفیٰ, یا رسول اللہ حسین آخری رخصت کو آئے ہیں, موت کے منہ میں جا رہے ہیں, اللہ اکبر, کیا عجیب سما ہے, کیا عجیب منظر ہے کہ حسین, راوی کہتا ہے, اس طریقے سے بھرے گھر سے رخصت ہوئے جتنا بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. اللہ اکبر. بس عزداروں, سب کو رخصت کیا, گھر کو زینب کے حوالے, زینب کو خدا کے حوالے کیا, بہن زینب ہم جا رہے ہیں. اور یہ کہہ کر ایک دفعہ امام سوار ہونا چاہتے ہیں, اس سے پہلے جب بھی میرا آقا, اس سے پہلے جب بھی میرا مولا سوار ہوتا تھا, علی اکبر آگے بڑھتے تھے, عباس آگے بڑھتے تھے, اصحاب آگے بڑھتے تھے, اینا اینا عباس, اینا اینا علی اکبر. ارے شہد کہاں ہو, شاید کہا مولا نے علی اکبر, بیٹا آخری رخصت کا لمحہ ہے, بابا کو سوار کراؤ. اللہ اکبر. ارے بہن زینب ہے جو بھائی کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے, آگے بڑی, لگام تھامی, بھیا بہن ابھی موجود ہے, میں تجھے سوار کراؤں گی. اللہ اکبر. بہن نے بھائی کو سوار کرایا. اب امام ایک دفعہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ایک دفعہ بچی کے رونے کی آواز آئی, امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا, زلجنہ کی ٹانگوں سے ننی سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے, اے میرے بابا کے زلجنہ, میرے بابا کو کہاں لے جاتا ہے, ارے جو بھی رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا. بس مولا زمین میں اترے, بیٹھ گئے, سکینہ کو سینے سے لگایا, سکینہ آج سے دستور تبدیل ہو گیا, تم ہمارے
ہمارے ساتھ ہمارے سینے پہ سوتی تھی، علی اصغر ماں کے پاس سوتے تھے، آج سے دستور زندگی تبدیل ہے، تم ماں کے ساتھ سو گی، علی اصغر میرے ساتھ سوئیں گے۔ میں کو مولا صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے، تو شاید مولا عرض کریں، اے ذاکر، ارے سکینہ چھوٹی ہے، ارے برداشت نہیں کر سکے گی۔ مولا یہ کہنا چاہتے ہیں، سکینہ ارے تم ماں کے ساتھ کوفہ و شام کے دربار و بازاروں میں جاؤ گی، اور علی اصغر خاک کربلا پر ہمارے ساتھ دین ستم کھا کے سوئے گا۔ بس عزتان کو تھوڑی دیر نہ گزری تھی، آواز آئی، زلزلہ آیا، سرفادیاں چلی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، زلزلہ آیا، سکینہ سمجھی بابا آ گئے، زلزلہ کی آواز آئی، در خیمہ پردہ ہٹایا، اب جو سامنے منظر دیکھا، خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے، ارے زین ہلکی ہوئی، پیشانی خون میں آلودہ، زلزلہ کا سر جھکا ہوا، بس سکینہ نے اپنی ننی زبان سے ایک سوال کیا، اے میرے بابا کے زلزلہ، ارے یہ بتا دے، ارے میرا بابا پیاسا شہید ہوا، یہ تو گھوٹ پانی بھی اسے میسر۔
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی انقلبون۔ خداوندہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما،